نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج تیسری تراویح تھی جس میں سبا پارے کی تلاوت کی گئی ہے. ابتدا میں جو رکوع ہے جس سے تلاوت شروع کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق. اسی طریقے سے جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں لوگوں میں سے، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل میں آئے، تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اور جو نیکی کا حکم دیتا تھا اسے بھی قتل کر دیا کرتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو عذاب علیم کی خوشخبری دی، اور ساتھ میں فرمائے کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا. غزوہ خندق تاریخی اعتبار سے، اور غزوہ احزاب قرآن مجید کے الفاظ میں جس کو ذکر کیا گیا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے یہ بات طے کی کہ خندق کھودی جائے جو چوڑی بھی ہو، گہری بھی ہو، لمبی بھی ہو، تاکہ دشمن اسے پار کر کے اندر نہ آ سکے. یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، آپ نے اسے قبول فرمایا، اور بعض صحابہ اکرام پر آپ نے اس کو تقسیم کر دیا. یعنی دس دس صحابہ پر چالیس چالیس گز تقریباً خندق کا کھودنا، جو گہری بھی ہو، چوڑی بھی ہو اور لمبی بھی ہو، اس طرح سے اس کو تقسیم کیا. اب اس زمانے کے اعتبار سے آپ سوچئے کہ ایسی کوئی مشینری نہیں تھی، لیکن ایمانی جذبہ تھا جس نے اس خندق کو ان کے ذریعے کھدوا دیا. بہرحال لیکن درمیان میں چٹان آ گئی، یعنی ایسا پتھر آ گیا کہ جو ٹوٹے نہیں ٹوٹتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر ایک ضرب جب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خیرا، یعنی ملک فارس کے محلہ دکھائے گئے. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو اس میں سے بھی ایک روشنی نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے محلہ سرخ، رومیوں کے سرخ محلہ دکھائے گئے. اور تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب لگائی تو وہ چٹان پاش پاش ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ یمن یعنی صنعاء کے مجھے محلات دکھائے گئے. اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو کہ مجھے جبریل امین نے ابھی آ کے بتایا ہے کہ ہماری میری امت ان تمام محلات کو فتح کر لے گی. تب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا موقع کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تھا اور مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں تھا، بیچارے ضروریات کے لیے بر وقت مشکل سے نکالتے تھے اور اس خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، یہ بات جب کفار تک پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی موقع پر ایسی پیشین گوئیاں اپنے نبی کی زبان پر جاری فرماتے ہیں. یقیناً حضرت جبریل امین نے آپ کو اس کی اطلاع دی، اور آپ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی. چنانچہ اپنے اپنے وقت پر اللہ رب العزت نے یمن بھی، روم بھی، اور اسی طریقے سے فارس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کرا دیا، اور یہ تمام سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئیں. اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حکومتیں ہمارے کے مالک ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے جو بادشاہت دے دے ملک عطا فرما دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، اور جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. بیدک الخیر، تمام کی تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر. یہاں اصل میں تو بظاہر ہمیں ہمارے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیدک الخیر و شر، یعنی سارے خیر اور سب شر اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہاں پر خیر کا لفظ کہا، شر کو نہیں فرمایا. تو بعض نے فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے، ایک چیز ایک قوم کے اعتبار سے شر ہوتی ہے لیکن دوسری قوموں کے اعتبار سے وہی خیر ہوتی ہے، تو نتیجتاً کیونکہ خیر ہوتی ہے اس لیے یہاں پر بیدک الخیر فرما دیا کہ تمام کی تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں، یعنی ہماری ظاہری آنکھیں چاہے جو بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن بہت سارے مسائل جو ایک قوم کے لیے تو مسائل ہوتے ہیں لیکن دوسرے قوم کے لیے اس میں فوائد ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر فرمایا بیدک الخیر، تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں. مزید اللہ نے فرمایا کہ تورج اللیل فی النہار وتورج النہار فی اللیل، جب اللہ تعالیٰ تو ایسے قادر مطلق ہیں کہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی کہ دن بڑے کبھی کہ راتیں بڑی، دن کا حصہ رات میں داخل ہو گیا تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کے ساری قدرت اللہ رب العزت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے اسی طریقے سے فرمائے کہ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو زندے سے مردے کو نکال دیتے ہیں اور مردے سے زندے کو نکال دیتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مرغی ایک زندہ چیز ہے، ظاہری اعتبار سے اس سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے وہ بظاہر مردہ ہے، تو زندہ سے مردہ، اور اسی طریقے سے مردے سے پھر زندہ، تو اس انڈے سے ایک زندہ چوزا نکل جاتا ہے، تو بظاہر وہ مردہ ہے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس سے ایک زندہ جیتا جاگتا چوزا نکل جاتا ہے، جسے ساری تعلیمات بھی ہوتی ہیں، اس کو پتا ہے کہ نکلتے ہی اسے چگنا بھی شروع کر دینا ہے. تو کون چگنا سکھاتا ہے؟ بطخ کے بچے ہیں وہ پیدائشی تیراک ہوتے ہیں، انہوں کو تیرنا سکھاتا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیا ہے. اس موقع پر میں نے بعض اوقات ایک اپنے اوپر بیتا ہوا ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرت جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی وہ بھی بتا دیں. ایک موقع پر حق پہ ہمارا جانا ہوا، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال ہو گئے، تو وہاں پر رات کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ کچھوے جو آتے ہیں اور آ کر انڈے دے کے چلے جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے کہ ایک کچھوا باہر نکلا، اس نے بہرحال کھدائی کی اور اس کے بعد انڈے دیے اور دینے کے بعد وہ پھر واپس سمندر کی طرف چلا گیا. تو ایک تو یہ منظر دیکھا اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ صبح ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کتے آ گئے اور اوپر چیرے کوے اور دیگر پرندے تھے وہ بھی آ گئے. تو ہمیں تھوڑی سی یہ ہوئی کہ دوستوں کو کہ بھئی کیوں یہاں پر یہ سب چیزیں جمع ہیں. اب جا کے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کتے ہیں علاقے محلے کے آئے ہوئے 5-7 اور وہ کھدائی کر رہے ہیں، اور کھدائی کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت جب گہری کھدائی کر لی تو اس سے کچھوے کے بچے نکلے، یعنی یہ وہ انڈے ہوں گے جو پہلے وہ دبا کے کبھی گیا ہوگا کچھوا اور اب اس کا وقت آ گیا ہوگا. تو ہم نے ایک ہی رات میں دو منظر دیکھے. بہرحال وہ دیکھا کہ جب وہ کھدائی ہو گئی تو اس میں بچے نکلنے شروع ہوئے، تو کوئی کتا منہ میں دبا کے لے گیا، جو کتے 2-3-4-5 اٹھا کے لے گئے، اور اسی طریقے سے لیکن وہ تو ایک دو کی تعداد میں نہیں تھے، تقریباً 50-60-70 کی تعداد میں تھے. وہ سب نکلے اور نکل کے بجائے آبادی کی طرف رخ کرنے کے ان سب کا رخ سمندر کی طرف، حالانکہ وہ سمندر سے دور تھے لیکن اس کے باوجود ان سب کا رخ سمندر کی طرف. یہ کس نے ان کو سکھایا کہ ان کی زندگی ان کی بقا وہ پانی میں ہے، آبادی کی طرف جائیں گے تو کتے بلی کھا جائیں گے، لہذا وہ سب دوڑ رہے تھے. یقیناً جہاں لوگ ہوتے ہیں تو کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سمندر میں چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے زندہ رہے ہیں تو یقیناً سمندر بھر جائے، اور اگر سارے ہی مر جائیں تو یہ نسل ہی ختم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. بہرحال اس کا انتظام اس طرح سے کر دیا کہ اتنی گہرائی میں وہ خود تو باہر نہیں نکل سکتے تھے، علاقے کے محلے کے جو کتے تھے انہوں نے آ کے کھدائی کی، اب اس میں سے جن کو اللہ نے بچانا تھا وہ بچ گئے اور جو کتے منہ میں دبا کے لے گئے. بعض نے چیلے بھی پنجوں میں دبا کے لے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن یہ کہ جو بچ گئے 20-25-30 کے قریب وہ سمندر میں چلے گئے، اور جاتے انہوں نے تیرنا شروع کر دیا اور سمندر کے اندر محفوظ ہو گئے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو اس کے جینے کے انداز بھی سکھا دیے ہیں کہ کون کس طریقے زندگی گزارے گا. تو اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اس سے جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو ایک نسخہ اخیر بتلا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو وہ میری اتباع میں پوشیدہ ہے. یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ بیغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. بہرحال یہاں ایک بات تو یہ بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری نجات ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کامل درجے کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. آگے اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور ان کی والدہ کا ذکر فرمایا ہے، واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں چونکہ بڑی عبرتیں ہیں ہمارے لیے. آپ دیکھیے پورے قرآن مجید کو اٹھائیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم، ان کی والدہ، ان کے والد کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ایسا ذکر، تفصیلی ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پورے قرآن مجید میں نہیں. اور اس کی وجہ ہے چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، باقاعدہ یہاں پر رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر ان کا نکاح ہوگا، تقریباً 40 برس تک وہ اس دنیا میں رہیں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے. یہ سارے واقعات، یہ سب چیزیں موجود ہیں احادیث مبارکہ میں. اب لازم بات ہے کہ جس شخص نے اتنے عرصے کے بعد واپس آنا ہے، اب 1400 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے، 600 سال اس سے پہلے کے تو 2000 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اور کب واپس تشریف لائیں گے اس کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے. ہمیں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جو دجال ہے اس کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا. تو تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ جب امت میں وہ آئیں تو امت ان کو پہچان لے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کی جزئیات تک بیان کی گئی، جب آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے، ان کا بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں، غسل کر کر آئے ہیں، اور کون سے مینار سے پر اتریں گے، کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام والسلام جب تشریف لائیں گے تو ان کو امامت کے لیے کہا جائے گا کہ آپ امامت فرمائیے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سارے تفصیلی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی چھٹے پارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، اگرچہ کچھ واقعہ یہاں پر مذکور ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہاں پر وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ وہ سولی دیے گئے، لیکن معاملہ ان پر متشابہ ہو گیا، مشابہ ہو گیا یا مختلف ہو گیا، یہ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا، انہوں نے اپنا جو آدمی بھیجا تھا تو وہ موجود نہیں تھا، اگر وہ نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، تو 605 میں مبتلا ہو گئے. پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چھٹے پارے میں آئے گی. یہاں پر جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح کو اور حضرت آل ابراہیم اور آل عمران کو پوری دنیا میں چن لیا، پھر منتخب بندے اپنے مقرر فرمائے، یہ سب کے سب نبی تھے، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، اسی طریقے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سب انبیاء تھے، اور آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیجیے، تو یہ سب انبیاء تھے. ذریتم بعضھا من بعض، بعض بعض کی اولاد تھی. واللہ سمیع علیم. یہاں آگے واقعہ یہ بیان کیا کہ اس قالت امرأت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، امرأت عمران سے مراد ہے حضرت مریم کے والدہ، انہوں نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میں جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا، یعنی اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں لوں گی بلکہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی. فتقبل منی، قبول فرما لیجیے، یعنی میرا جو حمل ہے جب وضع ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ حمل جو بھی ہو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمول کرتی ہوں، ان کا انتر سمیع العلیم، آپ سننے والے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. فلما وضعتها، جب ان کے ہاں ولادت ہوئی، قالت ربی انی وضعتها انثی، اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی، ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا خدمت کے لیے موضوع ہوتا ہے، لیکن یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی کہنی ہے، یعنی میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی. واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس کو پیدا کیا، یعنی کیا جو ہے وہ جو لڑکی بھی پیدا ہوئی. اور ساتھ فرمایا ولیس ذکر کا لنسا، بعض اوقات جو مذکر ہے لڑکا، لڑکی اس کے مقابلے میں بہتر اور افضل ہوتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ کتنی فضیلت والی بچی ہے جو پیدا ہوئی. اور حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یا اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے. اس سے بھی بعض مسائل نکلتے ہیں، لیکن میں بس فقط اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ ولایت کسی نہ کسی درجے میں عورت کو بھی حاصل ہے، صرف باپی کو حاصل نہیں ہے بلکہ ماں کو بھی ولایت حاصل ہے اولاد پر. اسی طریقے سے ماں نام بھی رکھ سکتی ہے، ہمارے یہاں اس پر بڑی لڑائی ہوتی ہے، دادا ہی نام رکھے گا یا دادی رکھے گی، بےچارے لڑکی کا باپ یا ماں اگر رکھے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا کہ ہم رکھیں گے نام. اس میں یاد رکھیے کہ اصل نام رکھنا جو ہے وہ باپ کا ہے، اور اگر ماں چاہے تو وہ بھی نام رکھ سکتی ہے. تو بہتر ہوگا کہ اگر آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ جو نام بھی بہتر ہو، یا دونوں کو چاہیے کہ کسی بزرگ سے نام پوچھنے کہ ہم کون سا نام رکھیں جو اس بچی کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. تو اچھے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو آج کل نام باقاعدہ کہتے ہیں قرآن سے نام نکال لو، یا فال نکال لو، یا حروف ابجد سے نکال لو، یا طوطا فال نکل والوں کو ناموں اموں کی، اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں. اصل نام یہ ہے کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے کہ جس کے معنی اچھے ہوں، تاکہ وہ معنی اس کے بچے کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو. مثلا آپ نے عبد الحلیم نام رکھا تو حلیم بردبار کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو حلم والا ہو، جو برداشت رکھتا ہو، تحمل والا ہو. لازم بات ہے کہ حلیم نام رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے کہ بچہ حلیم ہوگا. کہ آپ نے شاکر رکھ دیا، شکر کرنے والا، تو انشاءاللہ شکر گزار ہوگا. اس لیے ایسا نام رکھیں کہ جو معنی کے اعتبار سے بہتر. تو اصل اس کی یہی ہے، باقی یہ کہ جمعرات کے دن پیدا ہوا، فلا وقت پیدا ہوا، اتنے بجے پیدا ہوا، اب اس کو وقت دیکھ کے بتائیں، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ عام طور پر جو ہے وہ اس قسم کے لوگ جو کہتے ہیں صاحب اس کا پہلا حرف یہ ہونا چاہیے اور آخر کا یہ ہونا چاہیے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی کو قبول فرمایا، بہترین قبولیت سے نوازا. وانبتها نباتا حسنا، اور بہترین اس کی پرورش ہوئی. وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. حضرت مریم کو لے جا کر ان کی والدہ نے بیت المقدس لے گئی، چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیت المقدس کے وہ امام تھے، اور باقی وہاں جو لوگ تھے ان سب کو بھی یہ تھا کہ بھئی یہ بچی کی پرورش ہم کریں. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت وہاں کے امام بنے، انہوں نے کہا کہ بھئی میرا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری نکاح ہے، اس لیے خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو خالہ کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے. چنانچہ حضرت، لیکن لوگ مانے نہیں. جب نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اس کا ذکر فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ قرآن دازی کر لو، اور قرآن بھی عجیب طریقے سے ڈالا کہ جس قلم سے وہ انجیل لکھا کرتے تھے اس قلم کو ایک نہر میں ڈال دیا چلتے ہوئے پانی میں. اب لازمی بات ہے کہ اگر آپ ڈالیں گے تو وہ اس رخ پر بہے گا جس رخ پر پانی جا رہا ہے، لیکن یہ ہوا کہ جس کا قلم الٹا چل پڑے، بہاؤ اس کے مخالف سمت میں چلے، بس وہ اس کی کفالت کرے گا. تو سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام کو جو قلم تھا وہ الٹا چل پڑا. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ کفالت کرے. چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جن کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. وما کنت لدہم، آپ موجود نہیں تھے اس وقت، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی اپنے قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاملہ کیا پیش آیا. تو معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت زکریہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلم تھا وہ الٹا چل پڑا، اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا کہ چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، یقیناً جو الٹا قلم چلا تو انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، اور بچی جو ہے وہ حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن بَطَحَ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے کمرہ منتخب کیا، جب کہیں جاتے تھے تو چھوٹی بچی تھی اس کے لیے کایا بھی رکھی، اور جب جاتے تھے تو اس بچی کو کمرے میں بند کر کے باہر یہ تالا لگا کے چلے جاتے تھے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کلما دخل علیہ زکریہ المحراب، حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی کمرے میں داخل ہوتے وجد عندها رزقا، تو ایسا رزق پاتے تھے کہ جو انہوں نے لا کر نہیں رکھا ہوتا تھا. یعنی عجیب طرح طرح کا رزق، عجیب طرح کے ان کے کھانے پینے کی چیزیں، تو بڑے حیران ہوتے تھے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پر، لیکن پھر بھی پوچھتے تھے کہ خالہ یا مریم وہ انا لگی ہاتھا، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی قالت ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق بے حساب عطا فرمائے. دیکھیے اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جس کو چاہیں بند کمروں میں بھی رزق دے سکتے ہیں. لیکن میں نے پرسوں غالباً یہ بات کہی تھی یا کل کہی تھی کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کا تابع کیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. لیکن اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرما سکتے ہیں، جیسے اس بچی کو رزق اللہ نے عطا فرما دیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت سے حوریں ان کے پاس آتی تھی، ان کو کھلاتی تھی، ان کو پلاتی تھی، تو اس طریقے سے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. تو اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب بعد میں مچھلی نے ان کو زمین پر واپس اگلا تو یقیناً وہ ایسے نازک تھے کہ کسی مکھی کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بیل، جو غالباً لوکی کی بیل تھی، وہ اوپر سایہ کر دیا اس کا، تو اس کی وجہ سے وہ مکھیاں جو ہیں اس پر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہرنی جنگل کی آتی تھی جو انہیں دودھ پلا کے چلی جاتی، اس لیے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، کھلاتا پلاتا کون. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہیں تو جانوروں کے ذریعے تربیت کرا دیں، پرورش کرا دیں، وہ چاہیں تو اپنے حوروں کو بھیج کے تربیت اور پرورش کرا دیں، جیسے چاہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بہرحال جب زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھی کہ بے موسم کے پھل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور رزق ایسا رکھا ہوا ہے، تو ان کو چونکہ اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہنالے کا دعا زکریا ربا، فوراً اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، غالباً 100 سال کی عمر تھی، اور خاتون خانہ بھی بوڑھی اور ضعیف تھی بہت، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے فوراً دعا کی، انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے آواز دی، پکارا، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، دعا مانگ رہے تھے محراب میں کھڑے ہو کے. ان اللہ یبشرک بیحیا، اے زکریہ ہم اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحیٰ علیہ السلام کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن پہلے سے خوشخبری دے دی کہ زکریہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام یحیٰ ہوگا، مصدقاً بکلمت من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین. ان کی یہ صفات بیان کر دی کہ وہ سردار ہوں گے، نبی ہوں گے، اور وحصوراً، وہ ایسے ہوں گے کہ جو شادی نہیں کریں گے. چنانچہ یحیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں، دیکھیے شادی کرنا سنت، منع فرمایا آپ نے کہ ایسا نہ کرے آدمی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے اعراض کرتا ہے وہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں. لیکن اس میں استثناء ایک ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے, وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے, جیسے حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام, ان میں خشیت بہت تھی, اللہ کا خوف بے انتہا تھا, اس قدر تھا کہ ہر وقت روتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کسی اور طرف دنیا کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہوتا تھا, اس لیے سمجھتے تھے کہ میں نکاح اگر کر لوں گا تو جو نکاح میں آئے گی اس کا حق میں ادا نہیں کر سکوں گا, اس لیے انہوں نے نکاح نہیں کیا. تو اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ میں آنے والی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو یقیناً پھر نکاح نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ جو نکاح میں آئے اس کا ہم حق ادا کریں. یہاں تو ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے وہ حق ادا کیا نہیں جاتا صحیح معنی, یعنی اتنا تو تفریق ہے, یا تو بہت زیادہ نیچے لگ کے رہتے ہیں یا بالکل اس طرح سے رہتے ہیں کہ اس بیچاری کا حق ادا نہیں ہوتا. تو بہرحال دونوں معاملات میں ہمارے شریعت نے اعتدال رکھا ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال فرمایا کہ یہ محصور ہوں گے. قال ربی ادنا یکون لی غلام, حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ میرے اولاد کیسے ہوں گے, یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا یا اللہ کی قدرت کا علم نہیں تھا, بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس بڑھاپے ہی کی حالت میں ہوگی یا مجھے بڑھاپے سے جوان کیا جائے گا, میری بیوی کو جوان کیا جائے گا تب ہوگی اولاد, یعنی پوچھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ صورت حال کیا ہوگی. قال ربی ادنا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر, حالانکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا, وامرأتی عاقر اور میری جو خاتون ہے بوڑھی ہے وہ تو بانجھ ہے, اس کی تو اولاد ہے نہیں ہوتی نہیں. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا, اللہ جیسے چاہیں گے ہو جائے گا, یعنی اسی حال میں رہو گے تم, بوڑھے ہی رہو گے, وہ بھی بوڑھی رہیں گی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے. قال رب اجعل لی آیۃ, کہنے کہ یا اللہ پھر میرے کوئی علامت مقرر فرما دیجیے کہ جب اولاد ہونے والی ہو مجھے پتہ چل جائے. تو فرمایا کہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام, نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے اولاد ہونے والی ہوگی تین دن تک تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے. چونکہ یہاں پر ایک تو یہ کہ نشانی متعین کرنا چاہتے تھے اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر اچھے طریقے سے ادا کروں, تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے شکر کی, توفیق بھی دے دی کہ کرو شکر ادا کرتے رہو. ثلاثۃ ایام الا رمزا, ہاں مگر اشاروں سے بات کر سکو گے, رمز رموز اشاروں کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم زبان سے تو بات نہیں کر سکو گے, البتہ اشاروں سے کنایوں میں بات کر سکو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اپنے رب کی تسبیح کثرت کے ساتھ بیان کرو, سب بے بلاشی وجار, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر ہے, حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشخبری دی کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے, انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ میرے کیسے پیدا ہوگی بھائی اولاد, قال ربی ادنا یکون لی ولد, میرے لگا کیسے ہوگا, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. قال کذلک, اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے ہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہے پیدا کرے, جس کو جس طرح چاہے پیدا کرے. اذا قضا امرا, جب ہم کسی امر کا فیصلہ کر لیتے ہیں, فانما یقول له کن فیکون, تو ہم کہتے ہیں کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنا امر تمہاری طرف پھونک دیا. چنانچہ بعض روایات میں آتا غالباً سورہ مریم کے اندر 16 پارے میں اس کا واقعہ آئے گا, کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اپنی روح پھونکی حضرت مریم علیہ السلام کے, جبکہ وہ غسل کر رہی تھی, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. انشاءاللہ وہاں اس واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا, اور یہاں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا میں نے اس کو عرض کر دیا کسی درجے میں. اگلے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, وہ بڑا تفصیلی ہے کہ یا عیسیٰ ابن متوفی کا ورافعوں کا الیہ و متعیروں کا, یہ سب واضح اللہ نے کی دی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے پورے پورے, یعنی تمہیں اٹھا لیں گے اپنے پاس. متوفی کا معنی وفات کے بھی ہوتے ہیں اور پورے پورے لے لینے کے بھی ہوتے ہیں, الفاظ ایسے استعمال کیے کہ جس سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا. بہرحال اس کی تفصیل 6 پارے میں آئے گی انشاءاللہ, وہیں پر اس کا جو ذکر ہے اس کو وہاں پر بیان کیا جائے گا, اس لیے کہ اس کا جو ربط ہے اس کے ساتھ جا کر مل جائے گا انشاءاللہ. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جس نے اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے پاس ابھی جو صاحب آئے تھے، مسعود صاحب ان کا نام ہے، 20 سال سے مقدمہ چل رہا ہے اپنے مکان کے لیے، لیکن مکان اب تک انہیں مل نہیں سکا، لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو حق اللہ تعالیٰ دلا دیں، اور حق کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما کر جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دیں، اور جو مقدمہ یہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا فیصلہ ان کے حق میں فرما دیں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔ اور بھی جو حضرات جو ہے وہ بعض ان کی تمنائیں ہیں دلوں میں، کہ اللہ سب کی جائز حاجتوں کو، سب کی تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔